الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ماہ شعبان ہمیں ایک بار پھر جیتے جی عطا فرمایا یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے اور وہ آیت آیت درود ہے جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں بہت سارے احکامات ہیں کہیں فرمایا نماز پڑھو کہیں فرمایا زکوٰۃ دو کہیں ہمیں حج کا حکم ملا کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ سبحان اللہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ اس کا درود بھیجنا ہے ہمارا ریکویسٹ کرنا ہمارا کام دعا کرنا ہے اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے مومنوں تم بھی درود بھیجو یہاں لفظ لایا گیا یصلون جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے یہ کنٹینیوسلی فیل کنٹینیوسلی ورک کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں مسلسل یہ درود جاری ہے سبحان اللہ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو اپنے بھاگ جگا لو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں ان کے ایام آتے ہیں وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے ہم سب کا جن سے تعلق ہے بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں ان کے ہم مقلد ہیں میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے دو شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے ان کا نام نعمان بن ثابت ہے جن کے ہم مقلد ہیں جن کو فالو کرتے ہیں ان کا نام یہ ہے تو آج ان کی سیرت ان کی کچھ بایوگرافی اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں، یہ روایتوں میں تو پڑھا، مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ شاکڈ، یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے۔ اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی۔ اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا حضور میں نے توبہ کی۔ ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے، گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اگین وہ حیران تو ہو گیا لیکن پھر اس نے توبہ کی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ اس نظر کی وجہ سے، اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں۔ میرے برابر میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے، اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے۔ اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے یہ کمال واپس لے لے۔ سبحان اللہ، اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے۔ آپ اس سے دو باتوں کا اندازہ کیجئے کہ ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا، ان کی نظر کیسی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے۔ اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے، ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے، کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، جاتا کہاں ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، بھائی نئی گاڑی لے لی چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، نیا گھر فلاں سوسائٹی میں، ابھی تو گھر چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی، کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، کسی کو عروج کیسے ملا۔ اور اگر پتہ چل جائے، دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، میں اور آپ سارے انسان ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا، تو انسان تو ہوتا ہی۔ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان، واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ، پہلے یہ سمجھ لیجیے، انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا، یہ تو ہوگا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے بھول بھی جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اسے عیب کو دوسروں کو بتانا، اس کو انجوائے کرنا، ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے، ہاں ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا، پھر تو سیدھا جا کے سارے پورے محلے کو بتانا ہے۔ کیوں؟ خود سوچئے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں، اور اگر پتا چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا۔ اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ Whenever you find anybody, جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے، اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، ہر چیز پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر یہ فارمولا درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے، تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے، مشکل میں ہی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے، کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو کسی کی تکلیف دور کرے اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ لک ایٹ دا ریوارڈ، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کر دیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا آپ کے سامنے، ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، اب چھپا دے، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ हाय हाय, कयामत के दिन मेरे ऐब ना खुलें। हम सब यही चाहते हैं ना, कितने ऐब है कभी सोचा हमने? हैं, लोगों से छुपा कर गुनाह करते हैं, लोगों को पता ना चले हमारी ये फिक्र होती है। अरे भाई फलां को ना पता चल जाए, फोन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, इलाका तब्दील कर दो, कितने जतन करते हैं लोगों से छुपाने के लिए। मगर अल्लाह कितना करीम है, हमारे ऐब छुपाए रखे हैं, लोग कितनी इज्जत करते हैं हमारी। मगर ये सारे ऐब अगर कयामत के दिन खुल गए तो किधर जाएंगे? आका फरमाते जो दुनिया में किसी के ऐब छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। एक और जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दापोशी करे तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर जन्नत में जाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल वे, ऐब पता चल जाए छुपाएं। जिस तरह अपने बच्चों के ऐब हम नहीं चाहते, कहते ना, हमारे एक जुमला बड़ा मशहूर है, यार घर की बात घर में रहने दो, तो दूसरे की घर की बात भी उसके घर में रहने दो ना। उसकी घर की बात क्यों मोहल्ले पे ले जानी है? उसके घर की बात क्यों सोशल मीडिया पे डालनी? क्यों इंजॉय करना है? अरबी का एक मकूला याद कर लीजिए, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, मन दहिका दोहिका। जो हंसता है उस पर भी हंसा जाएगा। जो लोगों पर हंसते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, देखा उसके बच्चे ने, देखा उसकी फैमिली ने, देखा उसने ये किया, कभी भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद ये आप पर आफत आ जाए, पता भी चल गया, ऐब छुपाए। सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला की सीरत से ये बात हमें सीखने को मिलती है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपका तारुफ, आपकी बायोग्राफी, जैसे मैंने कहा, जो हम सबको पता होनी चाहिए। आपका नाम नौमान, आपके वालिद का नाम साबित, आपकी कुनियत अबू हनीफा और लकब इमाम आजम है। आप सन 80 हिजरी में कूफा में पैदा हुए, 70 साल की उम्र पाई, 2 शाबानुल मुअज्जम 150 हिजरी में आपने वफात पाई। आज भी आपका मजार बगदाद मोहल्ला में माशाल्लाह लाखों आशिकान रसूल के लिए मरजाए खलाइक है। आप आइम्मा अरबा, याद रखिएगा, 4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अजमईन। ये बरहक, ये चारों बरहक हैं, चारों के खुश अकीदा मुकल्लिदीन, आपस में भाई भाई हैं। इमाम आजम अबू हनीफा इन चारों इमामों में सबसे बुलंद मर्तबा हैं, और उसकी एक वजह यह है कि आप ताबई हैं। ताबई किसको कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी ने ईमान की हालत में देखा या प्यारे आका की सोहबत पाई और उसका ईमान पर इंतकाल हुआ, वो सहाबी। और जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा या उसकी सोहबत पाई तो वो ताबई, और उसका खात्मा भी ईमान पर हुआ हो तो इमाम आजम अबू हनीफा ये ताबई बुजुर्ग हैं। आपने सहाबाए कराम से मुलाकात की, सहाबाए कराम की सोहबत का आपको शरफ भी मिला। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, यहां भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ इल्म के भी इमाम हैं। आप ऐसे इल्म के पहाड़ हैं कि बड़े बड़े उलमा हैरान हैं आपके इल्म के आगे, और साथ साथ आपकी इबादतों का आलम भी बहुत निराला था। बाज़ औक़ात इंसान जब बिजनेस में बिजी होता है, पढ़ाई लिखाई में बिजी होता है, तो नफली इबादतों के हवाले से उसका जहन नहीं होता। इमाम आजम अबू हनीफा का ये हाल था कि आपने 55 हज किए, और आप जब मक्का मुकर्रमा में हज करने गए, बाबे काबा आपके लिए खोला गया, आप काबा मुशर्रफा के अंदर दाखिल हुए, और काबे में 2 रकअत के अंदर आपने पूरा कुरान पाक खत्म किया। देर तक मुनाजात करते रहे, मशगूल दुआ थे कि बैतुल्ला के गोशे से, गैब से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा, और कयामत तक तुम्हारे मजहब पर जो होगा, यानी जो तुम्हारी तकलीद करेगा, उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो ऐ हनफियों, तुम्हें मुबारक हो। इमाम आजम जब मदीना मुनव्वरा गए, नबी पाक की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, तो रोजा अनवर से जवाब आता है, वहां मौजूद लोग ये आवाज भी सुनते हैं, वालेकुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। ये मर्तबा आपको हासिल हुआ। और सुभान अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा की शान यह है, आप मुसलसल 30 साल तक रोजे से रहे, 30 साल तक एक रकअत में आप कुरान पाक खत्म करते रहे, और 45 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। ये इबादत का आलम था, तकवे का आलम यह है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप बिलियनर थे उस जमाने के, तो एक बार आप कहीं नमाज के लिए गए तो आपने अपने सेल्समैन को बताया कि ये कपड़ा है जिसमें ये फॉल्ट है, अगर कोई कपड़ा खरीदने आए तो ऐप बताकर उसे बेचना, उसको बगैर बताए ना बेचना। आप जब वापस आए तो आपने देखा कि वो कपड़ा सेल आउट हो चुका है। आपने अपने सेल्समैन से पूछा कि इस कपड़े का क्या हुआ, तो कहा हजरत एक बंदा आया, अच्छे रेट दिए, मैंने बेच दिया। तो आपने फरमाया तुमने उसे ऐप बताया था, उसने कहा हजरत ऐप बताना तो मैं भूल गया। अल्लाह अकबर, आज हमारा सेल्समैन हो और हमें बताए जनाब मैंने घटिया माल अच्छे रेट में बेच दिया, ग्राहक को पता भी नहीं लगा। हम कहते शाबाश बेटा, तू बड़ी तरक्की करेगा। ऐसे सेल्समैन चाहिए जो हमारा सारा माल बेच दे। इमाम आजम उस पर नाराज हुए और उस पूरे दिन में जितनी भी सेल हुई थी, जो कि हजारों दिरहम थे, आपने सब के सब अल्लाह की राह में खैरात कर दी है। आपने फरमाया वो माल मुझे नहीं चाहिए जो बगैर ऐप बताए, बगैर ग्राहक को मुतमईन किए माल बेचा गया। फिर इमाम आजम की सीरत से कुछ सीखना है। बयान तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं जिस इमाम को मैं अपना इमाम मानता हूं, आप भी हनफी मौजूद हैं, दुनिया में करोड़ों हनफी मौजूद हैं, अब उनकी सीरत को सुने भी और कुछ इंप्लीमेंटेशंस करें। तो एक बात याद रखिए, झूठ बोलकर माल तो बिक जाता है, ऐब छुपाकर सेल तो हो सकती है, लेकिन अगर हराम रोजी है तो यह बरकत नहीं लाती है। अगर पैसे जमा भी हो जाए तो सुकून चला जाता है। एक जुमला अपने दिल में बिठा लीजिए, कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए ना कि यार फला आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार कैसे होगा, सारी मार्केट जनाब धोखा देती है, मैं अकेला ईमानदारी से चलूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरे नसीब में है ना, मुझसे कोई वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो जब जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, फिर हराम कमाने की क्या जरूरत है। और एक और बात याद रखिए, हराम ज्यादा भी हो उसमें सुकून नहीं है, हलाल थोड़ा भी हो तो उसमें बहुत सुकून होता है, उसमें बड़ी बरकत होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों ने बरकत की डेफिनेशन कोई और बना ली है। हम समझते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़े बंगले हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, वो बरकत वाला है। नहीं, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, ये जुमला याद कर लें, बरकत क्वालिटी में है। अरबों रुपए हो और सुकून ना हो, सेहत अच्छी ना हो, फैमिली और बच्चे फरमा बरदार ना हो, घर में रोज टेंशन हो, मुझे बताओ ये पैसे बरकत वाले हैं? थोड़े पैसे हो, हलाल हो, कोई बीमारी ना हो, सुकून की नींद आती हो, बच्चे नेक नमाजी हो, माँ बाप के फरमा बरदार हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन है ना, तो बरकत इस शय का नाम है। तो बरकत हमेशा हलाल में होती है। अच्छा, फिर शैतान क्या करता है? अभी जैसे माह रमजान आने वाला है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग सदका और खैरात देंगे, ज़कात देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर बाज़ औक़ात हराम कमाने वाले को शैतान पता है क्या ज़हन में बैलेंस शीट बनाता है, वो भी तो मर्दूद है ना, कि यार ठीक है झूठ भी बोलता है, रिश्वत का काम भी तो करता हूँ, सूद का काम भी चल रहा है, लेकिन मैं ज़कात भी तो देता हूँ ना, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं मस्जिद भी बना देता हूं, तो ये जो गलत करता हूं थोड़ा बाद में सही करता हूं, तो ये बैलेंस शीट लेवल हो जाएगी। ये लेवल नहीं होगी, याद रखिएगा। एक जुमला याद रखिए, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है, अल्लाह नापाक माल कबूल नहीं फरमाता है। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि आप किसी बादशाह के पास जाए और एक बहुत खूबसूरत तोहफा देकर आए, बड़ी खूबसूरत पैकिंग हो, रैपिंग हो, और आप वो तोहफा देकर चले जाए। बाद में जब बादशाह है आकर जब उस पैकेट को खोले तो उसके अंदर एक बोतल निकले जिसमें पेशाब भरा हुआ, तो बादशाह राजी होगा या खुश होगा या नाराज होगा? पैकिंग बड़ी अच्छी थी मगर उस पैकिंग के अंदर से क्या निकला? नापाक। बादशाह कहेगा मुझे ऐसा तोहफा दे कर दे। तो जो लोग हराम कमाकर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं ना, और सेटिस्फाई हो रहे हैं, यार मैं इसलिए तो कर रहा हूं कि गरीबों की मदद करनी है, गरीबों की शादियां करवाता हूं, मैं जनाब हज भी कर रहा हूं, उम्रे भी कर रहा हूं, ये भूल है आपकी। नापाक माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, थोड़ा करें मगर हलाल करें। तो ये बात सीखिए इमाम आजम से कि अब आपके सेल्समैन ने बयान नहीं कर पाया कपड़े का फॉल्ट, आपने वो सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। हम कहते हैं आने तो जिधर से भी आ रहा है भाई, है? नहीं मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हम कितना खा लेंगे? मैं बड़ी लॉजिकली बात करने जा रहा हूं, व्यापारी लोग बैठे हैं, अगर ये काश बात समझ आ जाए ना। मैंने बहुत कैलकुलेशन की, अफजल भाई जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कैलकुलेशन की कि मैं जितना कमाता हूं, आप जितना कमाते हैं, अपनी लाइफ में अपनी कमाई का कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं अपनी जात पर, पर्सनली अपने ऊपर, मैक्सिमम आप 5% खर्च कर पाते हैं। 100 रुपए कमाए ना, अगर पूरी लाइफ को कैलकुलेट कर लें, मेरी जात पर मैं अपने कमाए हुए कितने पैसे खर्च करता हूं? 5%। बाकी क्या होता है? बच्चे खाते हैं, फैमिली खाती है, या मैं छोड़ के मर जाता हूं, ऐसा ही है ना। अब मेरा जुमला सुनिएगा, कमाना 100 है, अपने ऊपर खर्च 5 करना है, और जवाब भी 100 का देना है। अगर मैंने हराम कमाया, परसेंट तो 5 खर्च किया ना अपने ऊपर, मार 100 की खाऊं, जवाब 100 का दूं बाकी लोगों के लिए, कल तो कयामत के दिन बच्चे भी खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता वालिद कहां से लाता था, ये हराम कमाता था हम एंजॉय करते थे, हम तो मारे गए ना। अपनी जात पर 5% खर्च करना है और जवाब 100% का देना है,
مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں؟ جب خرچی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے, باقی لوگوں نے کھانا ہے, تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں؟ کاش یہ بات لوجیکلی سمجھنے والی ہے. جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر, تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے, ماہ شعبان جاری ہے, نیت کیجئے کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز اشرہ مبشرہ, ہی واز صحابی فرام اشرہ مبشرہ, 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد, اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سمپل, غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری, ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے؟ کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کمال کی ہستی ہیں. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل, یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی, حضور, صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے, فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے, رشتہ دار نے قرضہ مانگا, 50,000 روپے دے دیں, میں 2 مہینے میں دے دوں گا, آپ نے اس کو قرضہ دے دیا, آپ کو پتا ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا, روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 50,000 روپے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اچھا, اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے, حضور پریشان ہوں, 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں, 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, میں روزانہ اتنے اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے, 100 سال پہلے روپے آج کے 1,000,000 روپے, 1,00,000 روپے کے برابر ہیں. تو لوگوں نے کہا, آپ روز اتنا صدقہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے, کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے, وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا, حالانکہ وہ بےچارہ غریب پریشان, بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں, میں ایک مشورہ دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے, اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائے, مثال دیتا ہوں 1 ملین کا, 2 ملین کا, 5 ملین کا, جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اور آپ اپنے ہی ملازمین میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں, جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں, اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں, آپ نظام ضرور بنائے قرضہ واپس کرنے کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا, تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے, آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی, اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا, ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا, مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے. آخری بات, سبحان اللہ, کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے, ان سے بڑی متاثر تھیں, وائز تھے, تقریر کرتے تھے. تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ. اب عجیب بات ہے, آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں, فقہ کے امام ہیں, مفتی اعظم ہیں, اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے. کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں, میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں, میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں. کہتے لبیک, اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے. امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے, آپ اتنے بڑے مفتی ہیں, آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں, امی نے آپ کا فتویٰ مانگا. کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں, میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں. امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے, وہ سائن کرتے, ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے. ماں خوش ہو جاتی. ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا کر, اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں, اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. والدہ امام صاحب کے پاس گئیں, فلاں وائز کے پاس گئیں, مسئلہ پوچھا, امام اعظم باہر کھڑے رہے, وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں, والدہ کو لے کر گھر آئے. یہ ہے ادب. ایک بات سیکھو, آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں, کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے, کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے, ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا. ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں. جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا, وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے. جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں. ایسی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا, ایسی ماں کی دعائیں لیں کہ آج دیکھیں کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں, اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی, کوشش کیجئے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجئے گا. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.